تو ہجرت کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ دنیا میں کیا, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا, يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَ, وہ پائے گا زمین میں جائے پناہ. مراغم رے غین میم سے, رغم ہوتا ہے مٹی اور گرد و غبار. رغم انفہو کا لفظ آپ حدیث میں پڑھیں گے, ذلت قبول کرنا. مراغم بھاگنے کی جگہ, پناہ کی جگہ. بھاگ کے گرد و غبار اڑتا ہے نا, اور پھر چھپ بھی جاتا ہے انسان غبار میں, یعنی جائے پناہ مل جائے گی اس کو, خوف سے نجات ہو جائے گی, دشمن سے بچ جائے گا, خواہ وہ دشمن شیطان ہے یا وہ دشمن کوئی انسان ہے جو نیکی کے رستے پہ چلنے سے روکتا ہے, یا وہ دشمن واقعی دشمن کافر ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ مثلا آپ کی یہ چھوٹی سی ہجرت ہے جو آپ گھروں سے اس وقت نکل کے یہاں تک آئے ہیں, اٹس اے اسمال ہجرت. اب جب آپ نکل آتے ہیں تو یہاں بیٹھ کے ایٹ لیسٹ آپ ایک پناہ میں ہوتے ہیں, ہے نا, پناہ گاہ میں. بہت سے فتنوں سے بچ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ قرآن کی مجلسوں سے بھاگا نہ کرو. اگر تم سمجھتے ہو کہ کچھ نہیں پایا, کچھ نہیں سیکھا, کچھ نہیں ملا, تو کم از کم اتنی دیر برائی سے تو بچے رہے. مراغم تو مل گیا, پناہ گاہ تو مل گئی, کہ نہ غیبت ہے, نہ کسی کو تانا دینا ہے, نہ کوئی برے خیال سوچنا, ایون وہ بھی چھٹکارا مل جاتا ہے انسان کو وسوسوں سے. نہ مایوسی, نہ ڈپریشن, کچھ دیر کے لیے انسان امن میں آ جاتا ہے, ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاتا ہے. مراغمن کثیرن, بہت سی جائے پناہ مل جاتی ہے پھر کو. مراغمن کثیرن, پناہ گاہ مل گئی, کیونکہ باہر تو شیطان اتنا گھومتا پھرتا ہے کہ وہ چھوڑتا نہیں, کسی نہ کسی چیز میں انوالو کر ہی لیتا ہے. یا ہمارے دوست, ایسے دوست جو دنیا دار قسم کے ہیں, وہ کھینچ کھینچ کے اپنے کاموں میں الجھاتے ہیں کہ آؤ تم غلط کام کرنے کو. بہت سے انویٹیشنز ہوتے ہیں آپ کے پاس ایسی جگہوں پہ جانے کے. اسی طرح اولاد, اس کو بھی کیا کہا گیا ہے قرآن میں, اولاد کو, شوہر کو یا بیوی کو دشمن بتایا گیا ہے. ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم, تمہاری بعض اولاد اور شوہر یا بیوی تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں. فاحذروہم, ان سے محتاط رہو کہ وہ تمہیں اپنی طرف نہ کھینچ کے لے جائیں. بچ کے رہو, محتاط, الرٹ رہو. تو انسان کم از کم ایک ایسے ماحول سے چھٹکارا پا کے کچھ دیر ایمان کی کیفیت میں رہتا ہے. مراغمن کثیرن, اچھی پناہ مل جاتی ہے. اچھا, کئی لوگ اس کو بہت نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں, یہ تو پھر فرار ہوا نا زندگی کے حقائق سے. نہیں, فرار نہیں ہے یہ, تو ایسے ہی جیسے آپ میل کچیل ہو جائیں اور آپ شاور لینے کو جائیں تو آپ کو یہ تو فرار ہوا نا میل کچیل سے. نہیں بھائی, جب شاور لے لیتے ہیں تازہ دم ہو جاتے ہیں, کچھ میل اتر جاتی ہے, ایک نئی زندگی ملتی ہے. بالکل, یہ روز ایک شاور ہی لیتے ہیں آپ, جو دن بھر کی میل چڑھ جاتی ہے وہ کچھ تو اتر جاتی ہے, ایٹ لیسٹ وہ ساتھ ساتھ کچھ داغ تو دھل جاتے ہیں. مراغمن کثیرن, بہت سی جائے پناہ. وسع, اور اس کے ساتھ وسعت, وسعت ملتی ہے. ہجرت کا بہت بڑا فائدہ وسعت. اب دیکھیں کہ جتنی دیر یہاں بیٹھ کے آپ جو کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, قرآن میں ڈوب رہے ہوتے ہیں, معلوم نہیں کہاں کہاں غوطے لگا رہے ہوتے ہیں, کہاں کہاں کی سوچ رہے ہوتے ہیں, اتنا ذہن آپ کا گھر بیٹھ کے کام کرتا ہے؟ میرا تو نہیں کرے گا کم از کم. حتیٰ کہ جب میں کہیں ادھر ادھر وزٹ پہ جاتی ہوں, اور درس تو ہوتے ہی رہتے ہیں, لیکن جو لطف مجھے کلاس کے اندر آتا ہے وہ کہیں نہیں آتا. کیونکہ یہاں بیٹھ کر, چونکہ ہم سب ساتھ سفر کر رہے ہیں نا ایک طرح سے, تو یہاں بیٹھ کر جب ہم سوچتے ہیں, مل کر غور و فکر کرتے ہیں ایک ماحول کے اندر, تو سینس آف اچیومنٹ ہوتی کہ خود بھی کچھ پایا. بعض اوقات مجھے تو ایسے فیل, جب میں یہاں سے نکلتی ہوں تو میرا دل جیسے چھلک رہا ہوتا ہے اللہ کی محبت سے, اور ایک ایسے اطمینان سے کہ جس کو لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. اتنی خوشی کی کیفیت ہوتی, اتنی خوشی کہ معلوم نہیں کوئی کتنا بڑا خزانہ مل گیا. لیکن عموماً جو عام درس ہوتے ہیں کہیں کہیں دینے کے لیے جاتی تو بعض اوقات لگتا ہے ڈرین ہو کر آ گئی, یہاں سے اٹھ کر ڈرین ہونے کا احساس کبھی نہیں ہوا, لگتا ہے کہ بہت کچھ ملا ہے, اچیو کیا ہے. کیونکہ یہ مجلس تدبر کی مجلس ہے, غور و فکر کی, اور پھر چونکہ سب کی سوچ ساتھ ساتھ چلتی ہے وسعت محسوس ہوتی. قرآن پڑھ کے کیا ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں کہتے کہ ذہن میں وسعت آ گئی ہے, سوچ میں وسعت آ گئی, دل میں وسعت آ گئی, بخل دور ہوا, دوسروں کے لیے دل میں جگہ بنی, نئے افق, نئی منزلیں, نئی راحتیں, نئی سوچیں, ہر روز ایک نئی سوچ, ایک نیا اینگل, ایک نئی چیز زندگی کی ہے نا. قرآن ہر روز ایک نیا دروازہ کھول دیتا ہے. مجھے بعض اوقات اس جرنی میں یوں لگتا ہے کہ جیسے میں کسی بہت گرینڈ پیلس میں ہوں, ایک دروازہ کھول کے اندر دیکھتی ہوں خوبصورت چیزیں ہیں, جب اس کے کنارے پہ پہنچتی ہوں دوسرا دروازہ کھولتی ہوں تو ایک نئی دنیا ہے, ایک نئی دنیا ہے. پھر مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے جیسے دنیا میں قرآن پڑھتا تھا ایسے ہی پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور آگے بڑھتا جا. قرآن پڑھنے والوں کی جنت کی وسعت بھی اتنی ہی ہے جتنی ان کا وقت قرآن کے ساتھ جاتا ہے, گزرتا ہے. تو یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا فائدہ ہے, جائے پناہ تو ملتی ہی ہے, وسعت بھی آتی ہے, فکر اور غم دور ہوتے ہیں, نئے افق ملتے ہیں, نئی دنیائیں دریافت ہوتی ہیں. آپ سب نے بھی اس سفر میں امریکہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کو ضرور دریافت کر لیا. واسکو دی گاما نے سفر کر کے سمندر پار کر کے ایک نئی دنیا ڈھونڈی تھی, اور ہم نے بھی اس سفر میں, اس ہجرت میں ایک نئی ہستی کو پا لیا, اور وہ اللہ کی ہستی ہے. اور اللہ کی دریافت زندگی کا سب سے خوبصورت ایکسپیرینس ہوتا ہے, سب سے خوبصورت. کسی چیز کے ملنے پر آپ کو وہ خوشی نہیں ہو سکتی جو اللہ کو پا لینے پر ہے, کہ وہ ہماری سوچوں, ہمارے خیالوں, ہماری گفتگو, ہماری باتوں کا حصہ بن جائے, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ملتا ہے انسان کو وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا. آج صبح میری ایک دوست نے فون کیا اسلام آباد سے, تو کچھ پوچھنا تھا, اس کو کوئی کتاب لکھ رہی ہے تو کوئی بات پوچھنی تھی. تو مجھے کہنے لگی کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں جب قرآن پڑھا رہی ہوتی ہوں یا کچھ پڑھ رہی ہوتی ہوں تو یکایک رک کر آنسوؤں کے ساتھ آپ کے لیے دعا کرتی ہوں. کہنے لگی کہ میں سوچتی ہوں کہ زندگی میں کسی اور کے لیے اس طرح دعا نہیں کی جس طرح آپ کے لیے ہوتی ہے. تو آپ کو پتا ہے یہ سب آپ کو کیوں ملا ہے, اتنی خلوص بھری دعا. یہ کہتے پڑھاتے پڑھاتے رک جاتی ہوں کہ کوئی بات کلاس کی یاد آ جاتی ہے کہ کس آیت کو کیسے پڑھا تھا, کیا کیا تھا, اور پھر فوراً دعا ہوتی. تو باقی اس وقت میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اگر ہماری دوستی کسی دنیا کے مال, کسی دنیا کے کام و کاروبار پہ ہوتی تو یہ دعائیں نہ ملتی, یہ نعمت یوں ہاتھ نہیں آتی, اور یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے خاص طور پر نصیب ہوتی. اور یہ ایسا نہیں کہ صرف صحابہ کرام کے لیے تھا, یہ صرف چند لوگوں کے لیے ہے. جو بھی کوئی قربانی کرے گا ایک چیز چھوڑ کر دوسری کو اللہ کے لیے اختیار کرے گا, اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. یجد فی الارض مراغما کثیرا وسع وسعتین. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پر آتے ہیں تو جب جہاں انسان رہنے لگتا ہے نا, جس چیز کا یوز ٹو ہو جاتا, وہاں بعض اوقات انسان بے سوچے سمجھے گناہ کرنے لگتا ہے. جب آپ اپنے بہت کلوز فرینڈز کے اندر ہوتے ہیں بعض اوقات احساس ہی نہیں ہوتا آپ کیا بات کر رہے ہیں. پھر ہجرت کرتا ہے انسان, وہ جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جا بیٹھتا ہے, پھر نئے سرے سے اللہ کے ساتھ تعلق, کیونکہ جب سب چھوٹتے ہیں نا تو اس وقت اللہ تعالیٰ جیسے یاد آتے ہیں نا, اس طرح ہجرت کے بغیر وہ کام نہیں ہوتا. اپنوں میں بھی انسان اس ہستی کو یاد کرتا ہے, لیکن جب اپنے چھٹتے ہیں تو جس طرح وہ پھر یاد آتا ہے اور جیسے وہ سہارا محسوس ہوتا ہے, وہ اس کے بغیر نہیں. وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ, اور جو کوئی اللہ کے راستے میں نکلے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف, پھر اس کو موت آ جائے تو لوگ کیا کہیں گے, ہائے بیچارہ غربت کی موت مر گیا, اسی لیے شاید یہاں آیا تھا کہ مر جائے, اس کے لیے تو یہ جگہ منحوس ہو گئی. اسی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. اب یاد ہے حضرت ابو سلمہ کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو ام سلمہ نے کیا کہا تھا, پڑھ چکے ہیں, پڑھ لیا ہوگا. غریباً, عربی لفظ بولتی ہوں تھوڑا سا, غریباً ما تفی ارض غربت. غریب کہتے ہیں فقیر کو نہیں, غریب کہتے ہیں اجنبی کو, یعنی مہاجر کے معنی میں ہے. غریباً ما تفی ارض غربت, اجنبی, اجنبی زمین پر آ کر فوت ہو گیا, یعنی اپنے ملک میں نہیں موت آئی, اپنے گھر میں نہیں, پردیس میں آ گئی. میں اس کے لیے اتنا روؤں گی کہ دنیا یاد رکھے گی. ہمارے ہاں بھی گھر سے باہر کی موت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا نا, وہ اس شخص کے حق میں بہت ایک پتھیٹک سی سچویشن ہو جاتی کہ ہائے بیچارہ گھر سے باہر پردیس میں مر گیا, ہے نا. اسی لیے اللہ تعالی نے خاص طور پہ کہا جو اللہ کے راستے میں مہاجر ہو کے نکلے پھر اس کو موت آ جائے, پردیس میں موت آ جائے, فقد وقع اجرہ علی اللہ, اس کا تو اجر بھی اللہ کے ذمہ ہو گیا, اس کا اجر تو لکھا گیا, ثابت ہو گیا. وکان اللہ غفور الرحیم, اور ہے اللہ غفور الرحیم, بخشنے والا, مہربان. یاد رکھیے کہ ہجرت, اللہ کے راستے میں گھر چھوڑ کر نکلنا, تمام انبیاء کا خاصہ رہا ہے. ہر ایک نے کچھ نہ کچھ ہجرت ضرور کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن, اپنا گھر, اپنا ماں باپ چھوڑ کر عراق سے شام کو ہجرت کر کے آ گئے, پھر مکہ میں بچوں کو لا بسایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر, جہاں وہ پیدا ہوئے تھے, ہجرت کر کے فلسطین کی طرف آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اگرچہ ابتدا میں دقتیں ہوئیں, مشقتیں اٹھانی پڑی, تکلیفیں ہوئیں, لیکن اس کے بعد دنیا میں سے بھی وہ کچھ ہاتھ آیا جو مکہ میں نہیں ملا تھا, دنیا بھی فراخ ہو گئی. ہجرت کے چھٹے سال خیبر فتح ہو گیا اور اتنا مال و دولت آیا کہ جس نے مسلمانوں کو مالا مال کر دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صوبے کے گورنر بنائے گئے. آپ کو معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ ابتدا میں جب آئے تھے اپنے قبیلے سے, دوس سے, یمن سے, تو کچھ کما نہیں سکتے تھے, سارا وقت چمٹے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ میں کچھ سیکھ لوں. ہر وقت دن رات سونا جاگنا, کھانے کا وقت نہیں, سونے کا وقت نہیں, کمائی کا وقت نہیں, بس ایک ہی دھن ہے کہ کچھ سیکھ لوں کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ چلا جائے. کھانا پینا دنیا کے کام تو بعد میں بھی ہوتے رہیں گے, کچھ سیکھ لوں. اور اس وجہ سے بعض اوقات اتنے بھوکے ہو جاتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک سے. بعض اوقات پیٹ میں کرامپس پڑتے تھے بھوک کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فارسی میں فرمایا تھا، اشکم درد، ابو ہریرہ پیٹ میں درد ہے. ہمارا تو زیادہ کھا کر پیٹ میں درد ہوتی ہے نا، لیکن ان کا الٹ حساب تھا کہ وقت ہی نہیں کھانے کو، اور بعض اوقات بھوک کے مارے بے ہوش تک ہو جاتے تھے، ایک ایک منٹ سے کام لیتے تھے اپنے، ہماری طرح تھوڑی. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں انہوں نے لوگوں کو سکھانا شروع کیا، 800 شاگرد تھے ان کے، کئی ہزار احادیث روایت کی. اور علم کے ساتھ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک صوبے کے گورنر بنا دیے گئے، یعنی حکومت بھی ملی. تو اپنے نفس کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، ابو ہریرہ تو جانتا ہے تو کون تھا؟ فلاں قبیلے کا نوکر تھا، اور تیری تنخواہ صرف پیٹ بھر روٹی تھی، یعنی تجھے ملتا کیا تھا کام کے نتیجے میں؟ صرف کھانا ملتا تھا، پیسہ نہیں ملتا تھا. تمہاری ڈیوٹی کیا تھی؟ کہ لوگ سفر میں جائیں تو تو پیدل ساتھ چلے، جب وہ کہیں پڑاؤ ڈالے تو تو لکڑیاں چن کے لائے. آج اسلام کی بدولت تو کہاں سے کہاں جا پہنچا، آج تجھے لوگ امام اور امیر المومنین کہتے ہیں. حضرت عمر اپنے آپ کو اسی طرح خطاب کرتے ہیں کہ عمر تو کیا تھا؟ اونٹوں کو چراتا تھا، تیرے ہاتھ میں اونٹوں کی دمیں ہوتی تھی، آج تو امیر المومنین کہلاتا ہے. کسرا کا تاج ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیا گیا، ہیرے جواہرات سے بھرپور، اتنا وزنی کہ کسرا سر پہ رکھ نہ سکتا تھا. جیسے شینڈلیئر لٹکتا ہے ایسے تاج لٹکتا تھا، اور وہ کرسی پہ آ کے بیٹھ کر اپنا سر اس میں ٹکا لیتا تھا. حضرت عمر کے قدموں میں لا کے رکھا گیا. وہ کہتے تھے یہ کس لیے ہوا، کیسے ہو گیا؟ اسلام کی خاطر ہوا، اللہ کے لیے قربانیوں کی وجہ سے ہوا، کہ دنیا بھی بہت وسیع ہو گئی، دنیا میں بھی بہت کچھ مل گیا. اس لیے کوئی شخص کبھی اللہ کے راستے میں گھر چھوڑ کر قربانی کر کے اپنے آپ کو مظلوم اور بیچارہ نہ سمجھے، اپنے پہ ترس نہ کھائے کہ ہائے ہم محروم ہو گئے. نہیں، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے واقع ہو گیا، لازم ہو گیا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ غفور الرحیم ایسے لوگوں کے لیے. جیسے سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. سورۃ توبہ میں آتا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ہم الفائزون، یہی کامیاب لوگ ہیں. اور ہجرت کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ پچھلے سارے گناہ فوراً معاف ہو جاتے ہیں. الہجرت تہدم ما قبلہا، پچھلے سارے گناہ وائپ آؤٹ، سب صاف. اور اصل مہاجر کون ہے؟ المہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ ورسولہ، وہ ہے مہاجر جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، روکا ہے. اگر کوئی اللہ کے لیے گھر سے تو نکل آتا ہے لیکن غلط کام نہیں چھوڑتا، تو وہ ہجرت ہجرت نہیں. پاکستان میں جو لوگ ہیں، اگر وہ دین کی خاطر ہجرت کر سکتے ہیں یہ کریں یا ضروری کرنا چاہیے، اس میں آپ دیکھیں کہ ضروری کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اگر وہ سارے، کتنے کروڑ ہیں، 15 کروڑ، 14 کروڑ، وہ 14 کروڑ پاکستان میں آ جائیں تو آپ سنبھال لیں گے ان کو؟ آسن ہے اگر کوئی آ جائے. اگر نہیں کوئی آیا تو جہاں بھی ہے اپنے دین پر قائم اگر ہے. ابھی میں نے آپ کو دو طرح کے وہ بتائے تھے نا، ایک یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں وہاں اپنے فرائض پورے کر لیں، اور اگر وہ وہاں رہ کر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. اور اگر وہ وہاں رہ کر اپنی آئیڈینٹی ایز اے مسلم کھو رہے ہیں تو نقصان کر رہے ہیں. پھر صرف ہندوستان نہیں, امریکہ کی بات بھی کریے, وہاں تو ہجرت کر کر کے جا رہے ہیں, کینیڈا میں ڈھیروں ڈھیر مائگریشن ہو رہی, زندگی بھر کی پونجی لٹا کے, ہاں اس طرف کا ہم نہیں سوچتے, اور ادھر رہنے والے یاد آ جاتے ہیں ہم کو کہ وہ کیوں رہ گئے پیچھے, ہم نے یہاں آ کر کیا کر لیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آنا نہیں چاہیے تو پھر اس کو الٹے سینس میں لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے ہمیں وہ کرنا چاہیے. ایک کمنٹ آیا ہے, ذرا یہ میں پڑھ لوں. افلا یتدبرون القرآن, قرآن کی بعض آیات کی قرآن ہی تفسیر کر دیتا ہے اور بعض آیات کی حدیث سے بہت خوبصورت وضاحت ہو جاتی, بعض دفعہ سائنس بھی مدد دیتی, لیکن جب انسان کی زندگی میں عملی طور سے ایسے واقعات آتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان بے اختیار سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہی تو قرآن کی اس آیت میں پڑھا تھا, تو وہ فہم جو اس وقت سمجھ میں آتا ہے اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ دل پہ نقش ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں ایسے دوں گی کہ ایک انسان مجھ سے قرآن سمجھنے کے بارے میں بہت خوش نہ تھا, وہ مختلف طریقوں سے اس کا اظہار کرتا تھا. بدلے میں میں جو جو قرآن سمجھ رہی تھی اپنا صبر اور اخلاق پہلے سے بہت بہتر پا رہی تھی, اور دل میں یہی سوچ تھی کہ کوئی بات نہیں, ان کو پتا نہیں, ساتھ ہی ہدایت کی دعا کرتی. پھر اچانک اس انسان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ اس کا رویہ یکسر بدل گیا. مجھ سے معافی مانگی, اللہ سے توبہ کی اور مجھ ہی سے قرآن پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا. ایک طرف تو میری خوشی کا کوئی عالم نہ تھا, دوسری طرف ذہن بار بار اس آیت کو دہرا رہا تھا, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پہلے پارے میں پڑھنے کے باوجود آج جو اس آیت کا فہم مجھے ملا وہ یقیناً اس وقت نہ تھا. بے شک اللہ کی ذات بہت رحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دنیا ہی میں جھٹکا دے کر ہدایت اور اصلاح کی توفیق دیتا ہے. اللہ ہم سب کے دلوں کو ہدایت پر قائم رکھے. یہ لکھتی ہے, نکاح کی بنیاد دینداری, یعنی دین, جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ دین کی بنیاد پہ شادی کرو. لکھتی ہے کہ پانچویں پارے کے شروع میں اللہ مومن مردوں کو حکم دیتے ہیں کہ آزاد عورت سے شادی کرو یا غلام عورت سے, یہ ضرور دیکھ لو کہ وہ مومنہ ہے, یعنی ایمان شرط ہے. پھر ایک حدیث میں جب شادی کرنے کی مختلف وجوہات بتائی گئیں کہ نسب سین کے ساتھ ہوتا ہے, خوبصورتی مال اور دین کی بنا پر نکاح کر سکتے ہو لیکن بہتر ہے کہ دیندار کو چنو. میں یہ سوچتی تھی دین کو اتنی اہمیت کیوں نکاح کے معاملے میں ہے, لیکن اب اللہ کی حکمت سمجھ میں آئی کہ دیندار انسان چاہے مرد ہو یا عورت زندگی کے ہر معاملے میں عدل سے کام لیتا ہے, اس کا اخلاق احسن ہوتا ہے, حقوق اور فرائض کے معاملے میں اسے مکمل آگہی ہوتی ہے, دنیا اور آخرت کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے, مال کے درست مصارف جانتا ہے, حکمت سے لبریز ہوتا ہے, اولاد کی بہترین تربیت کرتا ہے, انتقام سے بڑھ کر معاف کرنے کو اچھا سمجھتا ہے, زمین میں فساد پھیلانے والوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا اور ہر اصلاح کے لیے دروازہ کھلا رکھتا ہے, یعنی اپنی تنقید پر برا نہیں مانتا, اپنی بے تحاشا خوبیوں کے ساتھ گویا وہ اپنے زوج کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے اور گھر کو جنت. واقعی نکاح کے وقت دینداری ہی کو بنیاد بنانا چاہیے, کیونکہ صبر شکر عاجزی اور قناعت ہی سے زندگیوں کی اصلاح ہوتی ہے, امن قائم رہتا ہے, دین ہی تمام خیر و بھلائی کا سورس ہے. بے شک ہر حکم اور حدیث حکمت سے بھرپور ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.